I'm Gene Randall. The Taliban said today its peace agreement with the United States does not alter its claim that the insurgent group's supreme leader is Afghanistan's lawful ruler and that he is duty-bound by religion to establish an Islamic government after foreign troops leave the country. The pronouncement fuels the uncertainty over the U.S.-Taliban deal signed a week ago in Qatar. It also comes a day after an American media report that Washington has intelligence that the insurgent group does not intend to abide by promises it made in the February 29th accord. The Islamic State group has claimed responsibility for Friday's attack that killed more than 30 people in Kabul. It was the first major attack on the Afghan capital since the United States reached its peace agreement with the Taliban. Reuters correspondent Sarah Charlton reports.
Gunshots were broadcast live on local TV Friday as the gathering to mark the death of an ethnic leader turned to chaos. More than 50 people were injured in the largest attack on civilians in a year. Top Afghan political leader Abdullah Abdullah was at the event but escaped unharmed. The Taliban said they were not involved in the attack. But it's another deadly reminder of Afghanistan's fragile state. Several people were killed in a similar attack on the same commemoration last year, which Islamic State said it carried out. The United States has tried to spearhead efforts towards a lasting peace agreement in Afghanistan. Violence decreased before a deal was implemented last Saturday to withdraw troops, though the Taliban has since resumed attacks on Afghan forces.
Saudi Arabian officials have reportedly arrested three senior members of the royal family, charging at least two of the men with treason. Among the three, Prince Ahmed bin Abdulaziz, who is King Salman's younger brother. Media reports say Crown Prince Mohammed bin Salman, the king's son and the acting Saudi ruler, ordered the arrests. From Washington, this is VOA News. The World Health Organization says every country should make containing the new coronavirus its top priority. The outbreak has spread to more than 90 countries and taken some 3,400 lives, with over 100,000 confirmed cases. In China, the National Health Commission says the coronavirus threat in the country seems to be ebbing. Beijing has confirmed only 99 new infections early into the weekend, though there have also been at least 25 deaths. Here in the U.S., the latest COVID-19 fatalities have been reported in the state of Florida. Two people who had recently traveled abroad have died, upping the total number of American fatalities to at least 16. These are the first reported virus deaths on the East Coast of the United States. Officials say 21 people aboard a cruise ship off San Francisco have tested positive for the virus. Vice President Mike Pence says he is working with California authorities to allow the Grand Princess to dock at a yet-to-be-named non-commercial port, where all 3,500 people aboard can be tested for the virus. Amid all of this, there are still questions over the pace of virus testing in the United States and why it is taking so long to distribute test kits on a wide enough scale. The Trump administration is promising that will change for the better in coming days. The United Nations Refugee Agency has launched an appeal for $621 million to assist nearly a million refugees who have fled violence in the Democratic Republic of Congo. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The situation in the eastern part of the country is particularly serious. The UN Refugee Agency says the humanitarian and security situation there continues to deteriorate. UNHCR spokesman Baba Balar says tens of thousands of new refugees are fleeing for their lives across borders to escape ongoing armed conflict and intercommunal violence.
Since the beginning of 2019, we have seen around 100,000 refugees seeking refuge in the neighboring countries.
Balazs tells VOA the appeal also aims to assist the host countries, which he says struggle to support themselves as well as the thousands of refugees.
That was Lisa Schlein reporting for VOA from Geneva. After months of cooling tensions, Japan and South Korea may be on the verge of another row, this time over the coronavirus. Japan says it will quarantine travelers from South Korea and China. The National Security Council in Seoul called the decision unreasonable, excessive, and extremely regrettable, adding it would consider reciprocal measures. South Korea has the largest COVID-19 outbreak in the world after China, with more than 6,700 confirmed cases and 45 deaths. More news at voanews.com online. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تقریب کے دوران فائرنگ اور راکٹ حملے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تقریب میں افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی شریک تھے، لیکن وہ حملے میں محفوظ رہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان حکام کے مطابق یہ حملہ جمعے کو کابل میں ہزارہ برادری کے رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب کے دوران اس وقت ہوا جب افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ، سابق صدر حامد کرزئی اور کریم خلیلی سمیت کئی سیاسی رہنما بھی موجود تھے، لیکن وہ حملے میں محفوظ رہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق یہ حملہ اس وقت شروع ہوا جب تقریب کے مقام کے قریب واقع ایک زیر تعمیر عمارت سے متعدد افراد نے فائرنگ کی، جس کی وجہ سے درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ ترجمان کے بقول پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد حملہ آوروں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ افغان صدر اشرف غنی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو ہونے والے امن معاہدے کے بعد افغانستان میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے، لیکن تاحال کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد طالبان نے امریکی فورسز کے خلاف اپنی کاروائیاں روک دی تھیں، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف انہوں نے اپنی عسکری کاروائیاں شروع کر دیں۔ لیکن طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جمعے کو کابل میں ہونے والے حملے میں وہ ملوث نہیں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد افغان حکومت طالبان کے قیدی رہا کرنے سے انکاری ہے۔ طالبان بھی افغان فورسز کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ امن معاہدے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں طالبان پر پہلا فضائی حملہ کیا ہے، جسے امریکی فوج نے افغان فورسز پر طالبان کے حملوں کا دفاع قرار دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا یہ معاہدہ کامیاب ہو پائے گا، اور اس معاہدے کے بعد افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے نوید نسیم نے افغان امور کے ماہر اور صحافی احمد رشید سے۔
یہ جو بات چیت ہوئی ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے اس نے طالبان نے سیٹ کیا۔ طالبان نے کہا ہم نے اور کچھ نہیں بات کرنی، پہلے ہم بات کریں گے آپ کا نکلنا، امریکن فوج کو نکلنا۔ تو اس ایک قسم کی خاصی فتح ہوئی ہے طالبان کی، کہ وہ کابل حکومت کو، امریکہ کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ پہلا اول نمبر ایک ہے۔ دوحہ کے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 10 مارچ تک 5,000 قیدی رہا ہو جائیں گے۔ مگر ایک اور بیان ہوا ہے کابل سے، اشرف غنی نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں، میں کسی کو نہیں رہا کروں گا۔ یہ جھگڑا چلے گا کچھ عرصے تک، پھر میرے خیال میں کمپرومائز ہو جائے گا۔ کمپرومائز ایسے ہی ہوگا کہ اشرف غنی کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ اگر 5,000 نہیں تو 500 قیدی ریلیز کر دیں، اور طالبان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ اب یہ مان لیں۔ ابھی تک میرے خیال میں بین الاقوامی طور پہ یہ جو ڈائیلاگ ہے، جو ہونا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، یہ ڈیلے ہوگا۔ الٹیمیٹلی لوئے جرگا سے ایک قسم کی جوائنٹ حکومت نکلے گی۔ یہ جو کابل کی حکومت ہے یہ اس شکل میں نہیں رہ سکے گی بہت دیر۔ یا تو اشرف غنی صاحب کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے طالبان کہے گی کہ ہمارا جو فوج ہے وہ طالبانی فوج رہے گی۔ تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ ایک ملک میں دو فوج کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تو خانہ جنگی کی بات چل رہی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمسایہ کی انٹرفیئرنس نہیں ہو افغانستان میں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بین الاقوامی گروپ بننا چاہیے جس میں یہ سب ملک شامل ہیں، اور وہ بیٹھیں اور وعدہ کریں کہ وہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ اور کوئی پروسیجر یو این نکالے کہ اگر انٹرفیئرنس ہو تو وہ یو این کوئی ایکشن لے سکے. اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے یا نہیں.
طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی نظام کے مطابق خواتین کے تعلیم اور روزگار حاصل کرنے کے حق کے خلاف نہیں, لیکن افغان خواتین کے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ طالبان پر بھروسہ نہیں کر سکتی. تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی.
امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے سے 19 سالہ افغان جنگ کے خاتمے کی امید تو بندھی ہے, لیکن افغان خواتین کی اکثریت کو اپنے حقوق کے حوالے سے خدشات ہیں.
شخصاً وقت میں
2 سے 3 ماہ کے اندر افغانستان کا مستقبل طالبان کے ہاتھ میں ہوگا. وہ طالبان جنہوں نے برسوں سے خواتین کو دبائے رکھا ہے, وہ خواتین کو کیسے حقوق دے سکتے ہیں جب ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ خواتین کو گھروں میں ہی رہنا چاہیے اور انہیں باہر نکلنے کا حق نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کہ اب ہم افغانستان میں مزید خودکش حملے یا دھماکے نہ دیکھیں, لیکن اس کے بجائے ہم افغان خواتین کی آزادی سے محروم ہو سکتے ہیں. اور میرے لیے بم دھماکے میں ہلاکت سے زیادہ یہ تکلیف دہ ہوگا کہ مجھے ایک عورت ہوتے ہوئے ہر کام کرنے کا حق نہ دیا جائے.
لیکن واشنگٹن میں تجزیہ کار اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے.
توقعات اور ابتدائی اشارے یہ ہیں کہ طالبان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ماضی میں افغان خواتین کے ساتھ کیے گئے سلوک کو نہیں دہرا سکتے. اگر وہ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتے ہیں تو افغان حکومت اور دیگر شراکت دار ان شرائط سے دستبردار ہو جائیں گے جن پر طالبان کے ساتھ سیاسی تصفیے میں اتفاق ہوا ہے. تاہم اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان پر مستقل دباؤ کی ضرورت ہوگی.
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل میں خواتین کو ان کے حقوق اور مکمل تحفظ حاصل ہو. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
واشنگٹن میں مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے موقر تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ نے پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک پالیسی دستاویز مرتب کی ہے جس میں زور دیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کی بدلتی صورتحال اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو مستحکم ہونا چاہیے, جس کے لیے واشنگٹن میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہوگا. اس بارے میں تفصیلات اسفر امام کی رپورٹ میں.
اس پالیسی دستاویز پر تبادلہ خیال کے لیے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر ماروین وین بام کا کہنا تھا کہ موجودہ بدلتی صورتحال میں امریکہ کو واشنگٹن میں پاکستان کے اثر و رسوخ کی ضرورت ہے. ماروین وین بام کہتے ہیں,
وی نیڈ پاکستانز انفلوئنس ہیئر ایز وی موو پارٹیکولرلی ایز وی فیس اے پینڈنگ ڈس انگیجمنٹ آف امریکن فارن فورسز وی نیڈ ناؤ اٹس انگیجمنٹ اٹس.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا سامنا ہے. افغانستان میں پرامن اور مستحکم تبدیلی میں سہولت کے لیے ہمیں واشنگٹن میں پاکستان کے مزید اثر رسوخ اور شمولیت کی ضرورت ہے. اس موقع پر خطاب میں واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر اور موجودہ سفیر برائے غیر ملکی سرمایہ کاری علی جہانگیر صدیقی نے پاک امریکہ شراکت داری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا,
It's now time therefore to broaden for both countries this relationship in the backdrop of having achieved some success together and also the overarching large security piece of the Afghan conflict moving forward. This is why this policy paper is so important and is so timely.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان باہمی شراکت داری کو وسیع کرنے پہ توجہ دیں. اس سلسلے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے مرتب کردہ پالیسی دستاویز نہایت اہم اور بر وقت ہے. یہ پالیسی دستاویز ایک وسیع اور متفقہ رائے کی نمائندگی کرتی ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں خارجہ پالیسی کمیونٹی دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور دونوں کے مابین مضبوط شراکت داری کے لیے بلڈنگ بلاکس کے طور پر کیا کام کیا جا سکتا ہے. تقریب سے واشنگٹن میں تعینات رہنے والے بعض پاکستانی سفرا اور امریکہ کے اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ ماہرین اور واشنگٹن ڈی سی کی تھنک ٹینک کمیونٹی کے بعض اہم شخصیات نے بھی خطاب کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاک امریکہ تعلقات کبھی بھی آسان اور مستحکم نہیں رہے. حالیہ برسوں میں ان میں تناؤ بھی رہا, اس کے باوجود دونوں ملکوں نے ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھی. ماضی میں دو طرفہ تعاون میں متعدد عوامل حائل رہے, لیکن بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک تبدیلی کے بعد دونوں ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کو کس امید کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان اسکالرز کا کہنا تھا کہ خطے سے امریکہ کی واپسی دونوں ملکوں کو باہمی مفادات کو یکجا کرنے کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے, جس کے لیے پیش کی گئی پالیسی دستاویز ایک مشترکہ فریم آف ریفرنس ہے جس میں تعلقات کو مثبت اور درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے ٹھوس تجاویز شامل ہیں. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
بھارت کے دارالحکومت دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں ہونے والے فسادات پر بھارتی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں پیر کے روز زبردست ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے کاروائی ملتوی کرنی پڑی. حزب اختلاف نے نعرے بازی کی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا. اس بارے میں دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
تین ہفتے کے وقفے کے بعد جب پیر کے روز پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا دور شروع ہوا تو دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا. اپوزیشن نے دہلی میں چار روز تک جاری رہنے والے فسادات پر بحث کرانے کے لیے دونوں ایوانوں میں نوٹس دیا. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اور راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ معاملہ یقیناً اہم ہے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، لیکن ہماری ترجیح معمول کی صورتحال کی بحالی ہے. جب حالات معمول پر آ جائیں گے تب ہم اس پر بحث کرائیں گے. ہنگامے کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی پہلے 2 بجے تک اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس موقع پر لوک سبھا میں اپوزیشن اراکین ایوان کے وسط میں آ گئے اور پھر حزب اقتدار کی بینچوں تک پہنچ گئے. بعض اراکین کو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے بھی دیکھا گیا. جب دوپہر سے قبل ایوان کی کارروائی ملتوی ہو گئی تو کانگریس اور ترنمول کانگریس نے ایوان کے باہر گاندھی کے مجسمے کے سامنے الگ الگ مظاہرہ کیا. ترنمول کانگریس کے اراکین اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر انگلی رکھ ہوئے تھے، جبکہ کانگریس کے اراکین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا. اس مظاہرے میں سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی بھی شریک ہوئے. جبکہ ایوان کے باہر سینئر کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے دہلی میں ہونے والے فسادات کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا.
3 دن دنگے ہوئے، رات اور دن 24/7 3 دن دنگے ہوتے رہے. کیندریہ سرکار کے کسی منتری کو نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے دیکھا گیا اور نہ ہی کہیں گھومنے کے لیے گئے، اور جس کے کارن یہاں کی پولیس بھی دیکھتی رہی.
اس الزام اور استعفے کے مطالبے پر حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. دینی اثنا دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بیجل نے سینئر پولیس اہلکاروں کے ساتھ فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا. دہلی ہائی کورٹ نے پولیس سے کہا کہ وہ متاثرین کی باز آباد کاری اور زخمیوں کے علاج کے سلسلے میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے. اس سے قبل اتوار کے روز دہلی کے مختلف علاقوں میں افواہ پھیلنے کی وجہ سے لوگوں میں افراتفری پیدا ہو گئی تھی. پولیس نے افواہ بازی کے الزام میں 24 افراد کو گرفتار کیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر نے شہریت کے متنازع قانون سی اے اے کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں ایک انٹروینشن پٹیشن داخل کی ہے اور اس معاملے میں اسے بھی فریق بنائے جانے کی درخواست کی ہے. انسانی حقوق کے دفتر نے دہلی کے فسادات کی مذمت بھی کی ہے. ایران نے بھی فسادات کو منظم مسلم مخالف فساد قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے. اس بارے میں دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق نے شہریت ترمیمی قانون اور اس کے خلاف بھارت میں چل رہے پرامن احتجاج پر سخت موقف اختیار کیا ہے. اس سے قبل بھی اس نے اس قانون پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اور بھارت کی سیکولرزم کی روایت کو برقرار رکھنے کی اپیل کی تھی. کمیشن نے دہلی کے فسادات اور فسادات کے دوران پولیس کی عدم کارکردگی پر بھی اظہار تشویش کیا. بھارت کا کہنا ہے کہ سی اے اے اس کا داخلی معاملہ ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک بیان میں کہا کہ جنیوا میں واقع بھارت کے مستقل مشن کو اقوام متحدہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی اطلاع دی گئی ہے، لیکن سی اے اے قانون سازی کرنے والی بھارتی پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ سے متعلق ہے اور ایسے معاملات میں مداخلت کرنے کا کسی غیر ملکی فریق کو کوئی حق نہیں. لیکن عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے ایک سینئر تجزیہ کار پروفیسر اشتیاق دانش کا کہنا ہے کہ بھارت اسے اپنا داخلی معاملہ بتا کر اقوام متحدہ کو مداخلت کرنے سے نہیں روک سکتا.
ہم جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن یا ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے دنیا کے اور اکثر ملکوں کی طرح سے ہم بھی اس کے سگنیٹری ہیں، ہم نے اس پر دستخط کیے ہیں اور وہاں پہ ایک طرح سے ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ ایک واچ ڈاگ کے طور پر یونائٹڈ نیشن جو ہے کام کر سکتی ہے. اپنے آپ میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو قانون ہے اسے غالباً आरएसएस और संघ परिवार जिसे कहते हैं उसे छोड़ के हर कोई कह रहा है ये जो है एक खास अकलियत के खिलाफ जो इम्तियाज बरतने वाला कानून है।
دریاسنا ایران نے دہلی کے فسادات کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹر پر ایک بیان میں فسادات کو بھارتی مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد کی لہر قرار دیا۔ ان کے بقول ایران صدیوں سے بھارت کا دوست رہا ہے، ہم بھارتی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یاد رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، پاکستان، انڈونیشیا اور ترکی بھی دہلی فسادات کی مذمت کر چکے ہیں۔ بھارت نے ایرانی وزیر خارجہ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور ایران کے سفیر علی چگانی کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج کیا۔ ایرانی سفیر کو بتایا گیا کہ وزیر خارجہ نے جس معاملے پر بیان دیا ہے وہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے۔ اشتیاق دانش کے خیال میں بھارت ہر معاملے کو اپنا داخلی معاملہ کہہ کر بچ نہیں سکتا۔ سی اے اے اور دہلی فسادات کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ادھر دہلی فسادات پر بحث کرانے کے معاملے پر آج بھی پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے پورے دن کے لیے ملتوی کر دینی پڑی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کی حکومت نے اگست سن 2019 کو اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں متنازع تبدیلی کی۔ اس اقدام سے پیدا شدہ صورتحال کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سیاحت کا شعبہ شامل ہے۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران بہت کم لوگ وادی کشمیر کی سیاحت کے لیے آئے۔ خاص طور پر سطح سمندر سے 8,690 فٹ کی بلندی اور سری نگر سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود گلمرگ کے اسکی ریزورٹ میں سرمئی کھیلوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی۔ اس بارے میں گلمرگ سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام نے اگست 2019 کے پہلے ہفتے میں سیاحوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع امرناتھ گار کی یاترا پر آئے ہوئے ہندو زائرین کو فوری طور پر وادی سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ محکمہ داخلہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے سیاحوں اور یاتریوں دونوں کو خبردار کیا تھا کہ عسکریت پسندوں نے ان پر حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن بعد میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سیاحوں اور یاتریوں کو بے بنیاد خطرے کا حوالہ دے کر وادی سے نکلنے پر مجبور کرنا ان احتیاطی تدابیر اور حکمت عملی کا ایک حصہ تھا جو بھارتی حکومت نے 5 اگست کو جموں کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقے بنانے کے اقدام سے پہلے اختیار کی تھیں۔ حکومت کے اس اقدام سے سیاحت کے شعبے کو بڑا دھچکا لگا۔ اگرچہ حکام نے سیاحوں کو ایک مرتبہ پھر وادی کشمیر کی طرف راغب کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، وہ سیاحوں کی ایک قلیل تعداد کو ہی واپس آنے پر قائل کر پائے ہیں۔ سطح سمندر سے 8,690 فٹ کی بلندی اور سری نگر سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گلمرگ کے سکی ریزورٹ میں سرمائی کھیلوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی آ گئی ہے۔
اگر کام نمبر ہے بٹ سٹل دین سیکیئرس آر دیئر، فارن سیکیئرس آر دیئر، سیکیئرس فرام آل اوور انڈیا آر دیئر، بٹ اٹ از ناٹ کہ کوئی آیا نہیں۔ وی ول ٹرائی ٹو کنوینس دیم، اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی، منسٹری آف ٹوریزم بھی اس میں بہت ہی سیریس ایکشن لے رہی ہے اس وقت۔ ہر جگہ سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو بھی ایڈوائزریز ہیں، جو بھی نیگیٹو آسپیکٹس ہیں، دے ول بی کلیئر، اینڈ ان شاء اللہ وی آر ایکسپیکٹنگ بمپر ٹوریزم دس۔
گلمرگ آنے والے سکیئرز اور عام سیاحوں کا کہنا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باوجود کشمیر سیاحوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔
ہم نے اگست 2019 میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں سنا تھا، لیکن جب ہم یہاں آ گئے تو ہم نے یہاں ہر چیز بہتر پائی۔ یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ الپائن اسکینگ کے مقابلے میں یہ ایک مختلف جگہ اور تجربہ ہے۔
میں پچھلے 10 سال سے یہاں آ رہا ہوں۔ مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے کشمیری لوگ بہت پسند ہیں۔ ہندوستانیوں کو یہاں آنے کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
میں یہاں دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ یہاں کے سلوپس بہت ہی اچھے ہیں۔ یہاں آ کر وقت گزارنا بالکل محفوظ ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ یہاں کے لوگ بڑے انسان دوست ہیں۔
وادی کشمیر میں 5 لاکھ سے زائد افراد سیاحت کی صنعت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ روزگار کماتے ہیں، لیکن یہاں جاری شورش کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سیاحت کا شعبہ بھی شامل ہے۔ حکام کو امید ہے کہ مختلف ممالک 5 اگست 2019 کے بعد اپنے شہریوں کے لیے کشمیر کے سفر کے حوالے سے جاری کی گئی ایڈوائزریز کو واپس لے لیں گے۔
آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں تھوڑی سی وہ پرابلم ہو گئی تھی اگست میں، اس کے بعد کچھ ملکوں نے، کچھ کنٹریز نے ریزرویشنز کی، انہوں نے اپنی نوٹیفیکیشنز ایشو کی، بین کیا یہاں آنے کے لیے۔ نیچرلی جب ایسی ریسٹرکشنز ہو، ایسی کنڈیشنز ہو، تو ایکسپیکٹیشن کم ہی ہوتی ہے۔ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف جے این کے پورا کوشاں ہے اور پورے لگے ہیں کہ جو بھی وہ ریسٹرکشنز تھے وہ ریسٹرکشن دور کرائیں۔
زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، گلمرگ، کشمیر۔
دنیا بھر کی معیشتیں خام مال سے لے کر مکمل مصنوعات تک کے لیے بہت حد تک چین پر انحصار کرتی ہیں۔ چین سے پھیلنے والا کرونا وائرس اب انٹارکٹیکا کے غیر آباد بر اعظم کے سوا تمام بر اعظموں تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا بھر کی سٹاک منڈیاں، جو ایک ہفتہ پہلے تک تو اس وائرس کو زیادہ خاطر میں نہیں لائیں، گزشتہ ہفتے سے مندی کا شکار ہیں اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکی معیشت پر بھی اس کے اثرات دکھائی دینے لگے ہیں۔ اس بارے میں اسد اللہ خالد کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
جب گزشتہ سال دسمبر میں چین سے نوول کرونا وائرس یا COVID-19 کا پہلا کیس سامنے آیا تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے اور دنیا بھر کی معیشتیں اس سے اربوں ڈالرز کا نقصان برداشت کریں گی۔ آج چین خام مال سمیت مکمل بنی ہوئی پروڈکٹس پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں گزشتہ ہفتے ہونے والے بڑے پیمانے کے نقصانات کے بعد وہ خدشات درست ثابت ہو گئے ہیں کہ چین میں پیدا ہونے والا صحت کا موجودہ بحران عالمی معیشت پر بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوگا۔
گزشتہ ہفتے جو مندی ہم نے دیکھی وہ شاید چین سے باہر کچھ نئے کیسز سامنے آنے پر رد عمل ہے، مثال کے طور پر اٹلی، جاپان اور جنوبی کوریا میں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید یہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ پھیل رہا ہے۔ ظاہر ہے امریکیوں کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کا امریکہ میں کتنا اثر پڑے گا۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے کہا ہے کہ اب سوال یہ نہیں کہ یہ پھیلے گا یا نہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا۔
جہاں تک امریکی معاشی ترقی کی رفتار پر اثرات کی بات ہے تو صدر ٹرمپ نے آغاز میں ان خدشات کو مسترد کر دیا۔ تاہم اب امریکی فیڈرل ریزرو کے محکمے نے پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے سود کی شرح کو 1.25% کر دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کورونا وائرس کے اثرات کی وجہ سے سست ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینا بتائی جا رہی ہے۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ کی معاشی ترقی کی رفتار میں چند بیسس پوائنٹ سے لے کر 1% تک کی کمی دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ چین کی معیشت پر اس کا شاید زیادہ اثر ہوگا، جبکہ تجارت پر اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہوں گے، کیونکہ اس پر براہ راست اثر پڑے گا، جس سے امریکہ میں بھی فیکٹریاں عارضی طور پر بند ہو سکتی ہیں جیسا کہ چین میں ہوئی۔ امریکہ میں عارضی طور پر نوکریاں بھی جا سکتی ہیں۔
And that is going to result in some temporary layoffs.
ماہرین کے مطابق خاص طور سے ان ممالک اور ان کی کمپنیز پر کرونا وائرس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے اور پڑ سکتا ہے جو چین سے مکمل تیار شدہ پروڈکٹس یا ان کا خام مال منگواتی ہیں۔ امریکہ بھی انہی ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔
ایسی اطلاعات ہیں کہ ایپل یا فاکس کون جیسی کمپنیاں اور اس طرح کی دیگر کمپنیوں کے منافع میں کمی آ سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ ان کے فروخت کے نمبر میں بھی کمی کی اطلاعات ہیں اور شاید پیداوار میں بھی کمی آ رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ مائکرو لیول پر سامنے آنے والے نمبرز شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو اندازہ لگانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔
ادھر امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے پر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی نیشنل ایمرجنسی لگانا قبل از وقت ہوگا۔
امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے لیے بھی کرونا وائرس صحت عامہ کا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جہاں اب تک کم از کم 6 افراد اس مرض کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں اس کے 100 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فی الحال قومی ایمرجنسی نافذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے دوا ساز کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ویکسین کی جلد تیاری اور علاج کو مؤثر بنانے کی کوششوں میں تیزی لائیں۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
اختتام ہفتہ جب کرونا وائرس کے پھیلنے اور اموات کی خبریں سامنے آئیں تو امریکہ بھر کے کئی علاقوں میں شہریوں نے ضروریات زندگی کی اشیاء جمع کرنی شروع کر دی۔ امریکی محکمہ صحت کے وزیر ایلکس آزار نے ایک انٹرویو کے دوران جہاں انتظامیہ کی جانب سے وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر کیا، وہیں اس کے پھیلاؤ کی غیر یقینی صورتحال بھی واضح کی۔
We don't know where this will go.
ہمیں معلوم نہیں کہ معاملہ کس جانب جائے گا, مزید کیسز سامنے آئیں گے. امریکہ میں بھی کچھ کمیونٹیز میں وائرس کا پھیلاؤ جاری رہے گا. ہم امریکی عوام کے تحفظ کے لیے وہ تمام وسائل بروئے کار لائیں گے جو ہمارے پاس ہیں.
پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ادویات بنانے والی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی اور کرونا وائرس کے علاج کے لیے دوا کی جلد تیاری پر زور دیا. اسی دوران کیلیفورنیا میں واقع ادویات ساز کمپنی جیلیڈ سائنسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے ویکسین کے اضافی تجربات کا آغاز کر رہی ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ چین کے علاقے ووہان میں اس ویکسین کے تجربات کا آغاز کیا تھا. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر امریکہ کے کئی شہروں میں سٹورز پر فیس ماسکس ختم ہو گئے ہیں. نائب صدر مائک پینس نے, جو کرونا وائرس کے خلاف امریکی انتظامیہ کے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں, عوام سے کہا ہے کہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہوں.
ایک عام امریکی کو ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت 4 کروڑ ماسک دستیاب ہیں اور ہم نے 3.5 کروڑ مزید ماسک تیار کرنے کے لیے کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا ہے.
فی الحال بہت کم اداروں اور ہسپتالوں کے پاس کرونا وائرس کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے, مگر امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہ سہولت وسیع پیمانے پر دستیاب ہوگی.
ٹیسٹنگ کے آلات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک 3,600 افراد کو کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے. اب ہمارے پاس 75,000 افراد کو ٹیسٹ کرنے کی قابلیت ہے اور آئندہ 1-2 ہفتے میں اس سے بھی زیادہ سہولتیں میسر ہو جائیں گی.
امریکہ کی تقریباً نصف درجن ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد امریکہ نے اٹلی, ایران اور جنوبی کوریا سے امریکہ آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹس پر لازمی سکریننگ کا اعلان کیا ہے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بخار, خشک کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف کرونا وائرس کی ابتدائی علامات ہیں. اب تک اس وائرس کا کوئی توڑ سامنے نہیں آیا, لیکن طبی ماہرین کے مطابق ہاتھ صاف رکھ کر کرونا وائرس کی بیماری سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے. فائزہ بخاری بتا رہی ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے.
ویسے تو جب بھی ضرورت محسوس ہو ہم دن میں کئی بار ہاتھ دھوتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ آخر ہے کیا. عالمی ادارہ صحت نے اس حوالے سے ایک طریقہ وضع کیا ہے, وہی آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہاتھوں کو پوری طرح گیلا کریں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم, پانی کا صاف ہونا ضروری ہے. پھر اتنا ہینڈ واش آپ ہاتھ پہ یا صابن جو بھی موجود ہے اتنا لگائیں کہ ہاتھ کی کوئی بھی جگہ خالی نہ رہ جائے. سارے عمل میں کم از کم 20 سیکنڈ لگنے چاہیے. لیجیے, ہاتھ تو دھل گئے. اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان ہاتھوں کو صحیح طرح سے خشک کرنا ہے, کیونکہ گیلے ہاتھوں یا گیلے ماحول میں جراثیم پروان چڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرے اہم سوال کی طرف کہ ایسے کون سے مواقع ہیں جہاں ہاتھ ضرور دھونے چاہئیں. کھانا پکانے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے, ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد, کسی بیمار کی دیکھ بھال یا تیمارداری کے بعد, جانور اور ان کا کھانا چھونے کے بعد. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ دھونے کی سہولت موجود نہیں ہوتی, ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال. اس کا استعمال بالکل ہینڈ واش کی طرح کیا جاتا ہے, جو کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اسے ہاتھوں پر لگانے کے بعد دھویا نہیں جاتا. عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ صحیح طرح سے ہاتھ دھونے میں کم از کم 20 سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن مجھے تقریباً 40 سیکنڈ لگے. سوال یہ ہے کہ ایک خطرناک انفیکشن سے بچنے کے لیے 40 سیکنڈ صرف کرنا کیا بہت مشکل کام ہے؟ ویسے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
1965 میں امریکی ریاست الاباما کے تاریخی شہر سلما میں ووٹ کے حق کے لیے پرامن مارچ کرنے والے ہزاروں مظاہرین کو ریاست کی پولیس نے شہر کے ایڈمنڈ برج پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلڈی سنڈے یا خونی اتوار کا یہ واقعہ مارٹن لوتھر کنگ کی قیادت میں سلما شہر سے مونٹگومری تک اس سے کہیں بڑے مارچوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جن کا نتیجہ 1965 میں ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی صورت میں نکلا۔ یہ ایکٹ سول رائٹس مہم کی بڑی کامیابی تھی، جس کے تحت سیاہ فام امریکنوں کو ووٹ ڈالنے کا قانونی حق مل گیا۔ بلڈی سنڈے کی اینیورسری کے لیے سلما میں اکٹھے ہونے والوں کے مطابق ووٹنگ رائٹس کے حق کی لڑائی اب بھی جاری ہے۔ اس بارے میں تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی۔
برینڈا میک کیری کے لیے اتوار کے روز ایڈمنڈ پیٹس برج کو پار کرنا ایک ایسے سفر کا اگلا مرحلہ تھا جس میں انہوں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو 1963 میں خطاب کرتے دیکھا تھا۔
میں ڈی سی میں تھی جب انہوں نے آئی ہیو اے ڈریم سپیچ دی تھی۔ مجھے یہ کرنا تھا اور میں نے کر دیا۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔
وہ کہتی ہیں، اہم اس لیے کیونکہ 1965 میں اس پل پر ووٹ کے حق کے لیے لڑنے والے ایکٹیوسٹ جس مشن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے وہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔
لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، انہیں ووٹنگ رجسٹریشن سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ درست نہیں ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
وہ جگہ جہاں آپ جا کر ووٹ ڈالنے کے لیے خود کو رجسٹر کر سکتے تھے وہ بند کر دی گئی ہیں۔
جب انہوں نے بلڈی سنڈے یا خونی اتوار کو سلما سے منٹگمری تک مارچ کیا تھا تو باب سمتھ نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ 55 سال بعد بھی مارچ کر رہے ہوں گے۔
ووٹنگ فری ہے، لیکن آپ کو ایک کاغذ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اور کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سینئر سٹیزنز کی اکثریت کے پاس شناختی کارڈ نہیں، ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہم پیدا کہاں ہوئے تھے۔ ہماری جائے پیدائش کا کوئی ریکارڈ نہیں کیونکہ ہم گھر پر پیدا ہوئے تھے۔
چند سال پہلے انہوں نے مجھے ووٹنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور میں یہاں ڈیلس کاؤنٹی میں ریاستی سینیٹر تھا۔ میں وہاں گیا اور میرا نام وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہوگا، اور میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے ووٹ ڈالا تھا کیونکہ میں نے خود کے لیے ووٹ ڈالا تھا۔
ریٹائرڈ الاباما اسٹیٹ سینیٹر ہینک سینڈرز نے بھی 1965 میں مارچ میں حصہ لیا تھا۔ آج سالانہ سلما برج کراسنگ جوبلی کے منتظم کے طور پر انہیں امید ہے کہ اس سے موجودہ دور میں ووٹنگ رائٹس کے مسائل کے بارے میں آگہی پیدا ہوگی۔
جن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں، ان کی اکثریت ووٹ نہیں ڈالتی۔
یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ 55 برس قبل ہونے والے سلما مارچ کے رہنماؤں میں سے ایک نے پل پر آ کر سب کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا۔ پینکریاٹک کینسر سے نبردازما کانگریس مین جان لوئس اپنی بیماری سے لاغر تو دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کا پیغام انتہائی جاندار تھا۔
ہمیں باہر نکلنا اور ووٹ ڈالنا ہے، ایسے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
9 سالہ ڈیرل واکر کے لیے یہ موقع صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں۔
میں نے پل پر مارچ کیا اور یہاں جو بائیڈن اور مائک بلومبرگ جیسے امیدواروں کو دیکھ کر مزہ آیا۔
اگرچہ ڈیرل کی عمر ووٹ ڈالنے کی نہیں، لیکن وہ شہری حقوق کے لیے لڑنے والوں کے نقش قدم پر چل کر ان کے مشن کو آگے لے جانے کا عزم رکھتے ہیں۔
میں اپنی کمیونٹی اور مشکل کا شکار علاقوں کی مدد کرنے کے لیے ایک روز صدر بننا چاہوں گا۔
وہ جدوجہد جو ڈیرل خود دیکھ رہے ہیں، بلڈی سنڈے سے لے کر آج تک سلما کی آبادی میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور باقی کی آبادی کا 40% غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس شہر اور آس پاس کے علاقوں میں بے روزگاری اور جرائم کی شرح بھی دوسرے علاقوں سے اونچی ہے۔ اسی لیے یہاں کے بہت سے لوگ صرف ووٹنگ تک رسائی نہیں بلکہ ایسے لیڈرز بھی چاہتے ہیں جو تبدیلی لانے میں مددگار ہوں۔ کین فرابوک کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
تکلیف اور تھکن کے عالم میں بھی ٹرائی ایتھلیٹ جولی موس انسانی جذبے اور سچی لگن کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ بغیر رکے لمبے فاصلے تک سائیکل چلانے، تیراکی اور پھر دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے کو ٹرائی ایتھلیٹ کہتے ہیں۔ اینجلینا بگدا سارین نے اس خاتون کھلاڑی سے ملاقات کی اور آئرن مین کی عالمی چیمپئن شپ لیجنڈ کے پس منظر میں موجود بہت سی کہانیاں سنی۔ تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی۔
ساحل سمندر ریت پر بھاگنا ان کا معمول ہے۔ 1982 میں ہوائی آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ میں جب انہوں نے تقریباً رینگتے ہوئے اختتامی لائن عبور کی، تب سے بہت سے لوگ جولی موس کو دنیا کی مشہور ترین ٹرائی ایتھلیٹ سمجھتے ہیں۔ وہ اس مقابلے میں دوسرے نمبر پر رہیں۔ ہوائی آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ میں بغیر رکے 3.8 کلومیٹر تیراکی، 180 کلومیٹر سائیکل سواری اور 42 کلومیٹر دوڑ شامل تھی۔ اس مقابلے کو امریکہ میں ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا۔
I watched it on television and I was mesmerized.
Maine ise television par dekha aur seherzada reh gayi. Main to riyasat California mein surfing karti thi. Vasti California mein physical education ki talba thi. Kabhi is tarah muqablon mein hissa nahi liya tha.
So unhone apna bag pack kiya aur Hawaii ka rukh kiya.
I looked at this as a school project, right? Am I typical?
Maine ise ek school project ke taur par liya tha. School project ke hawale se mera umumi radiamal ye hota tha ki sab kuch aakhri minute par karo.
کسی بھی خصوصی مشق اور تربیت کے بغیر غیر متوقع طور پر جولی ریس میں سب سے آگے آ گئی. پھر اچانک ان کا جسم جواب دے کے آپ
Within the last 10 miles of the marathon that I was in trouble.
میراتھن کے آخری 10 میلوں میں میں مشکل میں تھی. میری قوت ختم ہو چکی تھی اور آخری میل پر میری ٹانگیں جواب دے گئی. مجھے مقابلے سے دستبردار ہونے کی خواہش سے لڑنا پڑا اور اس بات پر توجہ مرکوز رکھنی پڑی کہ میں کیا کر سکتی ہوں, یعنی کہ کوئی ایسی راہ تلاش کروں کہ میں زمین سے اٹھ سکوں. لیکن میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں. میں نے ترکیب نکالی کہ میں اپنے بازوؤں کو استعمال کروں اور پھر جیتنے کی خواہش جاگ اٹھی.
جولی تسلیم کرتی ہیں کہ انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ بہرحال لاکھوں لوگ ٹیلی ویژن پر انہیں دیکھ رہے تھے.
جسمانی طور پر میرے لیے یہ مشکل تھا کیونکہ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا. میرے نزدیک جتنا مشکل یہ جسمانی طور پر تھا, میرا ذہن اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا.
وہ کوشش کرتی رہیں اور واقعی رینگتی ہوئی اختتامی لائن تک پہنچی. لاکھوں لوگ یہ دیکھ رہے تھے. جولی کی ساتھی ایتھلیٹ کیتھلین مکارتھنی ان سے 20 منٹ پیچھے تھیں اور وہ جولی کے پاس سے گزرتی ہوئی اختتامی لائن کو عبور کر گئیں. تاہم دنیا ہمیشہ جولی موس کو یاد رکھے گی.
آئرن مین نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. یہ تبدیلی آخری میل میں ہوئی. میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. جب آپ کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں.
جولی نے کبھی ٹرائی ایتھلون سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی. انہوں نے ایک ایتھلیٹ سے ہی شادی کی اور اب ان کا بیٹا ان مقابلوں میں حصہ لیتا ہے. جولی اب میراتھن نہیں دوڑ سکتی, تاہم ان کا ایک خواب ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتی ہیں.
One of the dreams...
میرا ایک خواب ہے کہ آئرن مین کے 50 سال مکمل ہونے پر میں پھر سٹارٹ لائن پر کھڑی ہوں.
کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل پن ہے, لیکن جولی کے لیے بظاہر کچھ بھی ناممکن نہیں. اور انہوں نے نہ صرف اسے لاکھوں لوگوں پر ثابت کیا بلکہ 1982 میں خود اپنے تئیں بھی یہ کر دکھایا. اینجلینا بغداسرین کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
دوسروں کی زندگیاں اور املاک بچانے کے لیے آگ میں کود پڑنے والے فائر فائٹرز حفاظتی اقدامات کے باوجود کئی خطرات کا سامنا کرتے ہیں. جب دوسروں کی جان بچانے والوں کی اپنی صحت اور زندگی خطرے میں پڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اسپین میں ایک عرصہ پہلے تک آگ بجھانے کے مراکز کے پاس اپنی ٹیموں کی صحت کی نگرانی کا کوئی طریقہ نہیں تھا, لیکن حال ہی میں ایک فائر فائٹر نے ایسا طریقہ متعارف کرایا ہے جس سے آگ بجھانے والا عملہ محفوظ رہ سکتا ہے, اور شاید ترقی پذیر ممالک بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. اس بارے میں تفصیلات نیلوفر مغل کی رپورٹ میں.
چاہے آگ کی ایمرجنسی ہو یا اس جیسی صورتحال, آگ بجھانے والا عملہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا کہ اگر فائر فائٹرز آگ کے شعلوں میں پھنس جائیں تو انہیں کیسے بچایا جائے, لیکن اب یہ مصنوعی ذہانت کے ایک نظام کی بدولت ممکن ہو گیا ہے جسے فائر فائٹر وان ہریرا نے متعارف کرایا ہے.
ہم نے دیکھا اور اس بارے میں زیادہ دھیان دیا کہ ہم زہریلے عناصر کے ساتھ نمٹ رہے ہیں جنہیں شناخت کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دھوئیں اور کاربن مونوکسائڈ کا پتہ لگانے سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے.
ان فائر فائٹرز نے مصنوعی ذہانت کی جس آلے کا تجربہ کیا وہ ایک نئے ہسپانوی ادارے پرومیتو نے بنایا ہے. انہوں نے موبائل فون جیسے آلات میں ایسے سینسرز لگائے ہیں جو صورتحال کو دور واقع کمانڈ سینٹر بھیج دیتے ہیں.
ہم اپنے کنٹرول سینٹر میں سبز, پیلے اور سرخ رنگوں کا سلسلہ دیکھیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ ہر فائر فائٹر کس صورتحال میں ہے اور کس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے.
اس منصوبے کے لیے رقم اس وقت فراہم ہوئی جب پرومیتو نے 2019 میں آئی بی ایم کے مقابلے میں $2 لاکھ کا بڑا انعام حاصل کیا.
Their team of 5 individuals included
ان کی 5 افراد پر مشتمل ٹیم میں نہ صرف ایک فائر فائٹر شامل تھا جو جنگل کی آگ اور ضروری ساز و سامان کے بارے میں جانتا تھا, بلکہ ایک نرس بھی تھی جو اسپین میں فائر فائٹرز کو درپیش جنگل کے آگ کے مسئلے کو سمجھتی تھی. ان کے علاوہ آئی ٹی کے 3 ماہرین شامل تھے, لہٰذا وہ یہ سمجھنے میں کامیاب رہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے جو حقیقت میں تبدیلی لے آئے.
پرومیتیو کی پانچ رکنی رضاکار ٹیم نے 165 سے زیادہ ممالک کے حریفوں کو شکست دی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے آگ سے مقابلہ کرنے والوں کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا سوچا۔ آراش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
ہمارے چہرے کے تاثرات سے لوگ بہت کچھ سمجھ پاتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم زبان سے کچھ نہ کہیں اور مشین ہمارا ذہن پڑھ لے؟ آئیے سنتے ہیں کہ کس طرح سائنسدان ایسے آلات پر کام کر رہے ہیں جو انسانوں اور مشینوں کے درمیان کی دوری کو کم کر سکیں۔ تفصیلات نخبت ملک کی زبانی۔
ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی ان گاڑیوں کو انگلیوں سے نہیں بلکہ دماغ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس ریس کے فاتح ہیں جارج ریسینوز۔
میں نے صرف اپنی کار پر توجہ دی اور یہ بہت زبردست تھا۔
ایک اور ریس میں اس شخص نے آنکھیں بند کر کے شرکت کی اور جیت گیا، اور اس کا راز یہ ہیڈ بینڈ ہے جو برین کو نے بنایا ہے۔ یہ ڈیوائس استعمال کرنے والے کے دماغ میں پیدا ہونے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ہائیڈروجیل میٹیریل سے خصوصی طور پر بنائے گئے سینسرز کی مدد سے پڑھتی ہے۔ برین کو کے میکس نیولون کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائس استعمال کرنے والے کی توجہ کی قابلیت کی پیمائش کرتی ہے۔
اگر آپ بہت پرسکون ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کا دماغ ذرا سا مختلف نظر آئے گا۔ ہم انہی اختلافات پر کام کرتے ہیں اور 0 سے 100 درجے تک دماغ کے مختلف مراحل کو جانچتے ہیں۔
اس مصنوعی عضو کی مدد سے پٹھوں کے ذریعے بھی الیکٹریکل سگنل جانچے جا سکتے ہیں۔ اس آلے میں ایک پروسیسر اور ایک سینسر لگا ہوا ہے جس سے منچنگ نی کو اپنے دماغ سے یہ انگلیاں ہلانے میں مدد مل رہی ہے۔
میں اس کو دیکھتا ہوں اور ہر انگلی حرکت کرنے لگتی ہے۔ یہ زبردست بات ہے، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔
میکس نیولون کہتے ہیں کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی مستقبل میں انسانوں اور مشینوں کو آپس میں رابطہ رکھنے میں مدد دے گی۔
عشروں پہلے ہم نے ٹیکنالوجی کو ہاتھوں کی مدد سے استعمال کیا، جیسے ایک لائٹ کا سوئچ۔ پھر آئی فون آ گئے، یعنی ٹچ اسکرین۔ انسانوں اور ٹیکنالوجی کے درمیان ہم آہنگی ہموار تھی، اب ہم آواز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم یہ ہے کہ اب کچھ بھی کرنے کے لیے صرف سوچیں گے اور وہ ہو جائے گا۔
یہ مصنوعی عضو اور دوڑ محض ایک جھلک پیش کر رہی ہے کہ مستقبل میں اور کیا کچھ آنے کو ہے۔ الیزابتھ لی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ افراد کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کا حل واشنگٹن میں فیوچر سٹی کے عنوان سے ہونے والے قومی مقابلے میں شریک ایک ٹیم نے تلاش کیا۔ امریکی شہر ہیوسٹن کی اس ٹیم میں شامل طلبہ کا تعلق ہیوسٹن کے الہادی اسکول سے ہے اور ان میں سے بیشتر کے رشتے دار کراچی میں رہتے ہیں۔ فیوچر سٹی کا یہ مقابلہ ہیوسٹن سے آئی سی ٹیم نے جیتا۔ انہوں نے پانی کی قلت کا کیا حل تجویز کیا؟ سنتے ہیں سعدیہ زیب رانجھا کی اس رپورٹ میں۔
فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل کو یہ نوجوان انجینئر آئندہ 100 سال میں اس طرح دیکھتے ہیں۔ صاف پانی کا یہ پروجیکٹ ہیوسٹن سے آئے طلبہ نے واشنگٹن میں جاری فیوچر سٹی مقابلے میں پیش کیا۔ ان طلبہ کا مقصد شہر کو صاف پانی کا قابل بھروسہ نظام فراہم کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ میں شامل کئی طلبہ کا آبائی تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے، جہاں پانی کی کمی کا مسئلہ مستقل صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔
امریکہ کے برعکس کراچی بہت پیچھے ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، انہیں پینے کا تو کیا، غسل کرنے کے لیے بھی پانی میسر نہیں، وہ آلودہ پانی پی رہے ہیں۔
میں جب کراچی جاتا ہوں تو وہاں پانی اور بجلی کی کمی دیکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر صاف پانی پر کافی لاگت آتی ہے اور آلودہ پانی سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، گھروں میں کئی دن پانی نہیں ہوتا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ شہر میں مطلوبہ پانی کا نصف ہی فراہم ہو پاتا ہے، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق آلودہ پانی پینے سے ہر سال 53,000 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ٹیم میں شامل طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا مستحکم نظام متعارف کرانا چاہتے ہیں جو پانی کی طلب اور رسد کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسے محفوظ اور صاف کرنے کے علاوہ جیکسن ویل میں روایتی اور سیلابی پانی کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
جیکسن ویل میں بڑا مسئلہ طوفانوں اور سیلابوں کا ہے۔ عالمی سطح پر زیادہ مسائل اس لیے بھی پیش آ رہے ہیں کہ پانی کی قلت ہے اور لوگ آلودہ پانی پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، مثلا پیدائشی نقائص اور کینسر سے متعلق مسائل وغیرہ۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ توانائی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔
منتظمین کا کہنا ہے کہ کچھ ماڈلز کام کر رہے ہیں۔
ہماری ایک ٹیم نے چند سال پہلے قومی سطح کا مقابلہ جیتا تھا. گرجا گھر کے ساتھ ایک مشن میں اس نے ڈومینیکن ریپبلک میں پانی صاف کرنے میں مدد دی تھی. ہم اپنے ارکان کو ان چیلنجز کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہے بلکہ ان کے حل میں ساتھ دینے کا کہہ رہے ہیں. آگوا پراپر ماڈل نے بیسٹ فیوچرسٹک ایوارڈ رایاما کے ووٹوں سے جیتا ہے. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ بہت آگے کی بات معلوم ہوتی ہے, لیکن طلبہ کا کہنا ہے کہ ان کا صاف پانی کا یہ خواب 50 برس بعد حقیقت بن جانے کی امید ہے. سحر ماجد کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق دیے جانے کے 100 سال پورے ہو گئے. اس ایک صدی کے مکمل ہونے پر نیو یارک میں نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی نے ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کیا ہے اور اسے عورت مارچ کا نام دیا ہے. اس میں اس اجتماعی جدوجہد کی داستان بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو خواتین نے حق رائے دہی سے پہلے اور آج 21ویں صدی تک جاری رکھی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے پینی لاپ پولو نے اپنی رپورٹ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. نیو یارک شہر میں نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی کے زیر اہتمام اس نمائش میں امریکی تاریخ میں خواتین کی 200 سالہ اجتماعی جدوجہد دکھائی گئی ہے. تصویروں, ڈرائنگ اور تاریخی ویڈیوز کے ذریعے اس جدوجہد کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سوسائٹی کی ڈائریکٹر ویلری پہلی کہتی ہیں کہ آغاز 1820 کے عشرے میں ہو گیا تھا.
Women came together as these moral arbiters of a new nation and were speaking out against slavery and Indian removal.
خواتین ایک نئی قوم کی اخلاقی ثالث کی حیثیت سے جمع ہوئیں اور غلامی, انڈینز کو ختم کرنے اور ایسے تمام مسائل کے خلاف آواز اٹھائی جس نے ان کے نام ایک ایسی پیٹیشن میں شامل کر دیے جس سے آپ اولین خواتین کا مارچ کہہ سکتے ہیں. 100 سال بعد 1920 میں 19ویں ترمیم کی منظوری کے ساتھ ہی خواتین کو ووٹ کا حق حاصل ہو گیا. ایک ڈیجیٹل نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ 19ویں ترمیم میں سب خواتین کو شامل نہیں کیا گیا تھا. تمام خواتین کو ووٹ کا حق ملنے میں کئی عشرے لگے. سب سے پہلے یہ حق دولت مند سفید فام خواتین کو دیا گیا اور جنوب میں سیاہ فام خواتین کو یہ حق 1965 میں ووٹنگ رائٹس نامی ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد ملا. اس نمائش کا اہتمام کرنے والی ٹیم کی ایک رکن پامیلا واکر کہتی ہیں کہ اگرچہ اس دوران سفید فام اور سیاہ فام خواتین نے ایک اتحاد قائم کر لیا تھا مگر ان کے نظریات اکثر نسلی بنیاد پر منقسم نظر آئے.
One thing that was really significant and really important for this exhibition is to show that in any movement for women's rights and women's
اس نمائش کے بارے میں ایک بات جو واقعتاً اہم اور نمایاں ہے وہ یہ دکھانا ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آزادی کی ہر تحریک میں ہمیشہ تناؤ رہا ہے اور خواتین خاص سفید فام ہوں یا لاطینی امریکی یا سیاہ فام ان کا تناظر مختلف ہوتا ہے. نمائش کا ایک حصہ خواتین کے اس اجتماعی اقدام سے متعلق ہے جو انہوں نے 1970 سے آج تک جاری رکھا ہے. اس عرصے کے دوران خواتین نے مردوں کے مساوی قانونی حقوق کے مطالبے کے لیے مارچ جاری رکھا. نمائش سے متعلق ٹیم کی کیٹلین وائزنر کہتی ہیں کہ خواتین نے گن کنٹرول اور پیدائش کے حقوق جیسے مسائل پر بھی مارچ کیے ہیں.
One thing that I think the women's march of January 2017 and subsequent women's marches did was bring
میرے خیال میں جنوری سن 2017 کے ویمن مارچ اور اس کے بعد کے تمام مارچ کے ذریعے ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ مختلف رنگ و نسل کی مختلف نوع خواتین یکجا ہوئیں جو سب خواتین ہیں مگر ساتھ ہی اپنی شناخت کی کثرت بھی لے کر آئی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد جنوری سن 2017 میں ان کی افتتاحی تقریب کے صرف ایک روز بعد ہر رنگ و نسل اور طبقے کی خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں اور ان کے حامی مرد و خواتین نے دنیا بھر کے شہروں میں مارچ کیا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں. تب سے خواتین نے ماحولیاتی تبدیلی, گن وائلنس, جنسی حملوں اور صنفی امتیاز سمیت بہت سے مختلف نوعیت کے مسائل پر بھی مارچ کا آغاز کر دیا ہے. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک عالمگیر تحریک کا آغاز کیا اور اسے می ٹو کا نام دیا. کیٹلین وائزنر کہتی ہیں کہ نمائش میں دکھایا گیا ہے کہ 100 سال پہلے ووٹ کا حق ملنا محض ایک آغاز تھا.
the idea that beyond the vote, beyond
یہ تصور کہ ووٹ کے حق متعدد مساوی قانونی سنگ میل حاصل کرنے کے بعد اب ہمیں ہمیشہ اس تمام کامیابی کی حفاظت کرنا ہے جس کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ خواتین کو بلا خوف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن یہ تحریک صرف عورتوں کے عالمی دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہزاروں سال سے جاری پدر شاہی نظام کے خلاف ایک جنگ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس سال کا وومین آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے کے موقع پر جلیلہ حیدر نے ہماری ساتھی فائزہ بخاری سے بات کی۔ بات چیت سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین میں اس سال انسانی حقوق کی علمبردار جلیلہ حیدر بھی شامل ہیں۔
جلیلہ حیدر آف پاکستان۔
بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی جلیلہ پاکستان میں انسانی حقوق، بالخصوص خواتین اور بچوں کے لیے سرگرم ہیں۔ انہیں بلوچستان کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ جو ویمن آف کریج ہے، یہ مجھے نہیں ملا، ان سب عورتوں کو ملا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں، مگر اسپیسیفکلی جو بلوچستان میں عورتیں ہیں، جو محکوم ہیں، جو اپنے پیاروں کی تلاش میں کیمپوں میں بیٹھے ہیں، اور جو عورتیں بیوائے ہیں جو دہشت گردی میں مارے گئے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں منعقدہ تقریب میں پاکستان سمیت 12 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین کو امریکی خاتون اول ملانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے کریج ایوارڈز دیے گئے۔
میں ان تمام غیر معمولی خواتین کی ذاتی کہانیوں سے بہت متاثر ہوتی ہوں۔ کچھ تو حقیقی دہشت گردی کے ماحول میں حیران کن ہمت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ داستانیں ہر جگہ موجود بہادر خواتین کی طاقت اور عزم کی عکاس ہیں۔
خواتین گفتگو کا موضوع یا ٹرینڈ بننے کی بجائے بزنس اور اپنی کمیونٹی میں لیڈرشپ کے حقیقی مواقع حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔
جلیلہ حیدر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تحریک اور عورت مارچ متنازع بنا دیے گئے ہیں۔
جب بھی کوئی تحریک اٹھتا ہے پاکستان میں، ایک دم سے ایک اور حلقہ ہے جو ہر چیز پہ ایشو اٹھاتے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن میں آپ جو جس جہاں بھی شہر میں بھی ہیں، آپ مارچ کریں، یہ ایک طویل جدوجہد ہے۔
جلیلہ کو خوشی ہے کہ امریکی حکومت نے ان کی کاوشوں کو سراہا، لیکن ساتھ ہی افسوس بھی کہ ان جیسے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی اکثریت کی خود ان کے ملک میں قدر نہیں۔
جو حقوق کی بات کرے، انسان قانون کے بالا دستی کی بات کرے، یا رول آف لا یا ہیومن رائٹس کی بات کرے، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کسی فورن ایجنڈا پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔
ان ایوارڈز کا آغاز 2007 میں کیا گیا تھا، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ہر سال دنیا بھر سے ایسی خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے ملک میں امن، انصاف، انسانی حقوق، صنفی برابری اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے غیر معمولی ہمت اور قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہو۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان سپر لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں پشاور اور کوئٹہ کی ٹیمیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیل رہی، جس سے ان شہروں میں شائقین کرکٹ کچھ ناراض بھی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر کے اسٹیڈیم کی پچ بھلے ہی خالی ہے، مگر سٹینڈز میں تماشائیوں کا ہجوم پھر بھی موجود ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عمر فاروق۔
تماشائیوں کا شور غل، ہلا گلا، یہ منظر ہے پشاور کے کرنل شیرخان سٹیڈیم کا، جہاں کرکٹ تو نہیں کھیلی جا رہی لیکن فینس کو سٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھنے کا موقع پھر بھی مل رہا ہے۔
میں اپنے زلمی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہوں، اس لیے اپنے شوق کی وجہ سے ادھر آیا ہوں میچ دیکھنے کے لیے۔
یہ بڑی سکرین زلمی فاؤنڈیشن نے نصب کی ہے تاکہ پی ایس ایل کی رونق سے پشاور والے بالکل ہی محروم نہ رہ جائے۔
جہاں پر میچز نہیں ہو رہے تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، ان کو یونائٹ کیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا زلمی فین پارک ہے جو ابھی تک بنا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال پشاور میں پی ایس ایل میچز کروانے کا اعلان کیا ہے، جس سے فینس کافی خوش ہیں۔
یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ بسز پشاور سے جو ہے تو یہاں کے فینس کو لے کے راولپنڈی تک جائے گی، وہ کافی اچھا انیشیٹو ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو لائیو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ کرکٹ کو یہاں پہ لے کر آئیں۔
گزشتہ چند سالوں میں پشاور میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، جبکہ کئی بین الاقوامی بلاگرز نے بھی شہر کی تاریخ و ثقافت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ پشاور میں کرکٹ فینس کو امید ہے کہ آئندہ سال پاکستان سپر لیگ کے میچز میں وہ کھلاڑیوں کو بڑی اسکرینز پر نہیں بلکہ اپنے سامنے میدان میں دیکھیں گے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
This is VOA News.